السلام عليكم ورحمة الله. أذان دے دیں. صفات باری تعالیٰ کا جو مضمون شروع ہے یہ بعض پہلوؤں سے آسان ہے بعض پہلوؤں سے مشکل, اور جو مشکل پہلو ہیں ان کی دراصل انتہا کوئی نہیں. غلام اتنا ہی سلسلہ ہے. مثلا صفت ربوبیت کو لیں, ہر چیز جو کائنات میں کسی نہ کسی ذریعے سے زندہ رہ رہی ہے وہ اول طور پر صفت ربوبیت کا مظہر بھی ہے اور اس کی واقف بھی ہے. ادنا سے ادنا کیڑا, زندگی کی ادنا سے ادنا قسم کو لے لیجئے, اس کا رب سے واسطہ ہے, لیکن وہ اس واسطے سے جو رب کو سمجھ رہی ہے چیز, رب وہاں ختم تو نہیں ہو جاتا, رب تو اس کے پہلو سے شروع ہوتا ہے بلکہ اس سے آگے بھی شروع ہے. اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھ سے ادنا کون سی حالتیں ہیں جو ربوبیت کی محتاج ہیں. اور پھر جوں جوں آگے ترقی ہوتی چلی جاتی ہے, ربوبیت زیادہ شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے. مادی دنیا میں بھی ربوبیت کا یہی منظر ہے, روحانی دنیا میں بھی یہی منظر ہے. اور وہ خدا جو حضرت محمد رسول اللہ پر ربوبیت سے جلوہ گر ہوا, جس نے یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام تر تعریف کو ربوبیت کے ساتھ اکٹھا کر دیا اور تمام جہانوں کا رب قرار دے کر تمام تعریف کو اکٹھا کیا. اب اس پہلو سے صرف الحمد کے ربوبیت سے تعلق کو ہی آپ دیکھیں تو ایک لامتناہی مضمون ہے جو سلسلہ ختم ہی ہونے میں نہیں آئے گا. اس لحاظ سے آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. اور جب میں وقت کے کمی کے خیال سے تیز گزرنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگوں کی طرف سے, اچھے بھلے بعض علماء کی طرف سے بھی یہ خط ملتے ہیں کہ آپ کا مضمون کچھ تو دماغ میں سے گزرا, کچھ سر کے اوپر سے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم کنسنٹریٹ نہیں کر سکے اپنے آپ کو پوری طرح, یعنی غور کرتے کرتے کسی پہلو میں اٹکے ہیں تو دوسرا پہلو گزر گیا. اس لیے آہستہ بیان کریں. اب اگر آہستہ بیان کیا جائے تو پھر یہ ساری عمر ایک ہی سلسلہ جاری رہے گا, اور ضرورت کی باتیں جو وقتاً فوقتاً پیش آتی ہیں ان سے کلیتاً صرف نظر کرنا ہوگا. اس لیے کوشش میں کر رہا ہوں ذہنی طور پر کوئی ایسی ترتیب دے لوں کہ کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھ دوں اور باقی انہی نمونوں پر غور کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے علم چاہیں اور خود ہی یہ سفر طے کرنا شروع کریں. عالم الغیب و شہادہ کی بات ہو رہی تھی. اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں لفظ غیب 49 دفعہ استعمال ہوا ہے, اور قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ اگرچہ ایک ہی لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہو مگر کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نیا جلوہ رکھتا ہے, کوئی نیا رنگ رکھتا ہے. اور اس تعلق سے کبھی خدا تعالیٰ کے اسماء پر انسان کو غور کرنے کا موقع ملتا ہے, کبھی مخلوقات کے اوپر غور کرنے کا اور ان کی بے بسی کا تصور باندھنے کا موقع ملتا ہے, اور 4 دفعہ غیوب کا لفظ استعمال ہوا ہے جمع میں, علام الغیوب. اور جہاں غیب کا ہے وہاں عموماً عالم الغیب ہے, جہاں غیوب کا ہے وہاں علام الغیوب ہے. یعنی غیب زیادہ ہیں تو علم بھی بہت زیادہ چاہیے, اور مبالغہ کی صفت استعمال ہوئی ہے, غیر معمولی غیب کا علم رکھنے والا ہے. اور غیب ایک نہیں ہے, کئی غیب ہیں. اب یہی مضمون آپ دیکھ لیں, غیب ایک نہیں ہے, کئی ہیں, اس پر غور کریں تو عقل ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتی ہے, اور غیب کا سفر ہمارے علم کے مطابق اپنے تصور سے طے ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے, کیونکہ ہر غیب کے پیچھے ایک اور غیب ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس میں آپ جہاد کی بات سوچ لیں, ہم شش جہاد کی بات کرتے ہیں, دراصل وہ 3 جہاد ہیں, اوپر کو ایک جہت کہتے ہیں, نیچے کو ایک جہت, 3 جہاد ہیں اور چوتھی جہت وقت کی ہے. تو 4 جہاد کے اندر ہم محدود ہیں, 4 جہاد سے باہر کا تصور حساب دان کرتے ہیں حسابی روح سے, کہ اگر 2 ڈائمینشنل ورلڈ ہو تو کیا ہوگا, 5 ڈائمینشنل ہو تو کیا ہوگا. اور یہاں تک تو بہرحال उनका गौर और तदब्बुर उन्हें पहुंचा चुका है या उसका तसव्वुर बांध सकते हैं कि इस कायनात में इसी वक्त और इसी स्पेस इसी मकानियत में ऐसे भी जहान हो सकते हैं जिनकी डायमेंशन मुख्तलिफ हों और उनका हमसे कोई दूर का भी ताल्लुक ना हो, एक ही जगह रहते हुए। अब इसी पर गौर करें तो आपको हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत पर कामिल यकीन पैदा होता है, अदना भी आपकी हकानियत पर शुबा बाकी नहीं रहता। उस ज़माने में जबकि वक्त और मकान का तसव्वुर बिल्कुल और था, उस ज़माने में आप पर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई कि जन्नत ऐसी चीज़ है अर्ज़ व समावात वल अर्ज़ कि उसका दायरा ज़मीन व आसमान पर फैला पड़ा है। कोई चीज़ भी जो आप जिसे आप कायनात कहते हैं वो जन्नत के दायरे से बाहर नहीं है। अब ये सवाल कि जन्नत का दायरा ज़मीन व आसमान पर मुहित है, सहाबा समझ नहीं सके। और एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह फिर जहन्नम कहाँ होगी? आपने फरमाया वहीं, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। तो जिस खुदा ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डायमेंशंस का शऊर उस वक्त अता किया था जबकि तमाम आलम की अक्ल कुल भी इस शऊर के कदमों तक भी नहीं पहुँच सकी थी। हैरत अंगेज बात है, अरब का एक अनपढ़ इंसान जो उम्मी जिसकी सारी कौम उम्मी कहला रही थी, उसमें एक शख्स उठता है और उस पर ऐसा कलाम नाजिल होता है जो उसे गैब की खबरें देता है और गैब की खबरों की हिकमतों से आगाह फरमाता है और कई किस्म के गैब इसमें भी मौजूद हैं। इस खबर में ये ऐसी खबर दी गई है जिससे आपके ज़माने का के तमाम इंसान गैब में थे या ये खबर उनसे पर्दा गैब में थी और आपको अता की गई, और जिस चीज़ की खबर अता की गई वो गैब दर गैब की खबर है कि तुम जिस दुनिया को समझते हो हम जानते हैं उसमें से अक्सर को तो जानते ही नहीं, लेकिन उसका जो अमूमी तसव्वुर बांधते हो उससे भी परे और चीज़ें हैं। तो अल्लामुल गुयूब का जो लफ्ज़ है इसने बताया कि गैबों के भी जहान हैं, एक के बाद दूसरा जहान उभरता चला जाता है तो सोच की कोई आखिरी हद ही बाकी नहीं रहती। अब ये मज़मून कोई समझेगा कि शायद इल्मी चस्के की बातें हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये वो मज़मून है जिसका मज़हब की हकीकत से बुनियादी ताल्लुक़ है और जिसे समझे बग़ैर मज़हब की गर्ज़ो ग़ायद पूरी हो ही नहीं सकती। पूरे यानी कुछ ना कुछ हिस्सा हम पा सकते हैं, जैसे एक कीड़ा अपने रब को जानता है, लेकिन जिस मकाम पर हमारा शऊर पहुंचाया गया है, हमारे लिए जो रुबूबियत की मुख्तलिफ जहतें खोल दी गई हैं उनको उन पर गौर ना करना तो निस्बती लिहाज से कीड़ा बने रहने के मुतरादिफ है। और जो लोग फिर कीड़ा बनते हैं उनका जहन फिर कीड़ों वाला होना शुरू हो जाता है। उनको रिज्क से सिर्फ इतनी निस्बत है कि खाया, पेट भरा और सो गए और या दुनिया के ऐशों में मुब्तला हुए, और उस वो हाथ जिसने रिज्क दिया है उस हाथ की लमस तक को नहीं पहचान सकते। तो इसलिए जो सिफात बारी ताला का मज़मून है ये कोई महज इल्मी नखरा नहीं है, ये हकीकत में खुदा से ताल्लुक़ बांधने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जिस अजमत का खुदा हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ज़ाहिर हुआ वो आप तक महदूद रहने की खातिर ज़ाहिर नहीं हुआ, बल्कि रहमतुल आलमीन का मतलब है उस खुदा के जलवे तमाम जहानों के लिए मुयस्सर फरमा दिए गए। किसी जहान के लिए भी कोई कंजूसी नहीं की गई, किसी किस्म की चीज़ रोक के नहीं रखी गई, कुल आलम के लिए दावत आम दे दी गई ये खुदा जलवागर हुआ है आओ और इसको देखो। तो उस पर गौर किए बगैर, उस पर उसकी सिफात का सफ़र किए बगैर कैसे खुदा अपनी पूरी शान के साथ नहीं तो कुछ ना कुछ उस शान के नमूने के तौर पर ज़ाहिर हो सकता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर फरमाई गई। اور حقیقت میں ہم اس دنیا میں صفات باری تعالیٰ میں جتنا سفر کرتے ہیں ویسے ہی اپنے لیے جنت بناتے ہیں. جنتیں بھی بے شمار ہیں اور غیب میں ہیں, جنتوں میں بھی بہت سے غیوب ہیں, اور جنتیں, جنت نام ہے صفات باری تعالیٰ کا, اس کے سوا کوئی جنت نہیں ہے. ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ فرمایا اس میں بہت گہرے علوم بیان فرما دیے گئے, اور فادخلی فی جنتی وادخلی فی عبادی, اس میں بھی وہ جو میری جنت فرمایا گیا ہے وہ دراصل جنت کی وہ اعلیٰ تر صورت کا نام ہے جو خالص صفات باری تعالیٰ سے بنتی ہے. اس میں دوسرے کی خواہش کا کوئی دخل نہیں. راضیت مرضیہ ہو کر داخل ہو کس میں؟ میری جنت میں. اور یہاں وہ جنت نہیں ہے جس میں فرمایا ہے مما یشتہون, ان کو وہ بھی چیزیں ملیں گی جس کی وہ اشتہا کرتے ہیں. اشتہا اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں کہ مرضیہ رہیں, راضی رہیں اس بات پر جس پر خدا راضی ہے. اس کے بعد اپنی خواہش کہاں باقی رہی؟ کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تو اس لیے اس مضمون کو اگر ٹھہر ٹھہر کر کھول کھول کر بیان کیا جائے تو ایک ہی چھوٹے سی شاخ پر کھڑے ہو کر ایک لمبا زندگی کا وقت اور اس کا سفر طے کیا جا سکتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, یہ بہرحال کچھ نمونے ہیں جو دینے ہوں گے تاکہ ان پر, ان رستوں پر چل کر آپ غور کریں اور صفات باری تعالیٰ کو کوئی آسمانی ایسا مضمون نہ سمجھیں جو اوپر ہے. وہ ایسا مضمون ہے جو زمین پر اترتا ہے اور انبیاء کے ذریعے اترتا ہے. حضرت مسیح نے جو دعا مانگی تھی, اے خدا جو آسمان پر ہے زمین پر بھی اتر, وہ حقیقت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پوری ہوئی ہے, آپ کے جلوے کے ساتھ پوری ہوئی ہے. وہ جو آسمان پر خدا تھا گویا زمین پر اتر آیا, اور وہ صفات سے اترتا ہے. وہ کوئی جسمانی سفر طے کر کے تو نہیں آتا, کوئی وقت لگا کر تو نہیں پہنچتا, وہ صفات کے ساتھ اترتا ہے. بس جو اترا ہو اس کو دیکھ نہ سکیں, دیکھیں تو اس کو سمجھ نہ سکیں, اور اس پر غور کرنے کی توجہ پیدا نہ ہو, یہ اندھی زندگی ہے. اور اندھی زندگی کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ومن کان فی حاضر یاما فہو فی آخرت فی الآخرت یاما, کہ جو اس دنیا میں اندھا رہا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا. مومن تو اندھا نہیں ہوتا, مگر مومن کی دیکھنے کی طاقتوں میں فرق ہے, اور روز بروز عرفان کے ساتھ وہ فرق بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, جو کافر ہے وہ تو کھاتا ہے اللہ کی دین اور ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ دینے والا ہاتھ کون سا ہے. مومن الحمدللہ کہہ کے شکر کر کے روٹی کھا لیتا ہے اور ایک تعلق ربوبیت سے قائم کر لیتا ہے جو باشعور تعلق ہے. لیکن وہ روٹی کیسے آئی, ربوبیت کیا معنی رکھتی ہے, اس کی تفاصیل, نہاں در نہاں اس کی کیفیات, اصل جنت تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو دروازے پر کھڑے ہو جانا اور جنت میں داخل نہ ہونا, یہ تو بڑے نقصان کا سودا ہے. بس اس پہلو سے ان اس مضمون کو جو میں شروع کر چکا ہوں, اسے آپ کوئی ثانوی ذوقی مضمون نہ سمجھیں کہ اہل علم کی باتیں ہیں وہ سوچتے رہیں, ہمیں تو سیدھا سادہ پیغام ملنا چاہیے. سیدھا سادہ پیغام یہی ہے کہ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے, اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے, کوئی اس بات کا ایسا لائق نہیں ہے کہ اس کا کھوج لگایا جائے, اس کے پیچھے چلا جائے, اس کی اطاعت کی جائے. اور وہ یہ ہے عالم الغیب والشہادہ, پہلی بات ہی عالم الغیب سے شروع کی گئی, اور غیب کے چکر میں ڈال کر ایک ایسا سفر شروع کرا دیا جس کی غیب کے تعلق ہی میں کوئی انتہا نہیں ہے, اور ایک ایسا نیا مضمون عطا فرمایا جو پہلے کبھی کسی مذہب کو عطا نہیں کیا گیا. جہاں تک میری تحقیق کا تعلق ہے, مجھے ایک عرصہ پہلے اس بات کی جستجو ہوئی کہ دیکھوں غیب کا مضمون دوسرے مذاہب میں بھی ملتا ہے کہ نہیں تو کہیں نظر نہیں آیا, کم سے کم میری آنکھوں سے تو وہ غائب رہا. اگر کسی کو علم ہو کہ جس طرح قرآن کریم نے غیب کے مضمون کو اٹھایا ہے اور اس پر روشنی ڈالی ہے, کسی اور مذہب میں یہ تصور موجود ہے تو دکھائے, یہ چیلنج نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں. اگر ہے تو وہ ضرور نسبتاً ادنا حالت میں پایا جائے گا. اسلام نے جو غیب کا مضمون بیان فرمایا ہے یہ تو رفتوں کی انتہا ہے, اور پہلی بات جو انقلابی اس میں دکھائی دیتی ہے اس پر آپ کو میں غور کی دعوت دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ توحید کے لیے حقیقت میں غیب پر ایمان لانا ازبس ضروری ہے, کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی شرک کے مذاہب ہیں یا جو مذاہب شرک میں تبدیل ہوئے وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ ظاہر جو چیز سامنے ہو اسی پر ایمان لا سکتے تھے. اس لیے ان کا ظاہر تھا جس پر وہ ایمان لاتے تھے, اس ظاہر کے پیچھے ایک سایہ بنتا تھا جسے وہ سمجھتے تھے وہ غیب میں ہے, لیکن ایمان نہیں لا سکتے تھے اس پر جب تک سامنے ظاہری طور پر کوئی بت دکھائی نہ دے, کوئی درخت, کوئی سورج, کوئی چاند, کوئی سمندر, کوئی طوفان. یہ چیزیں ان کے لیے ظاہری عبادت کے لیے تھیں, اور اس کے پردے میں وہ سوچتے تھے کہ کچھ اور بھی ہوگا, اور اس کے سوا وہ کچھ اور ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا. اس لیے اس کی صفات اس سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکیں جتنی ظاہر کی صفات تھیں. اب اس پر آپ غور کر کے دیکھیں کہ جنہوں نے سورج کی پرستش کی ہے ان کی دیو مالائی کہانیاں پڑھ لیں, ان میں سورج کی بھی تمام صفات کا بیان نہیں ہے, سورج کی صرف چند صفات ان کو نظر آتی ہیں اور وہی ان کے دیوتا کی جلوہ گری ہے بس. تو ایمان ظاہر پر لائے ہیں, غیب پر ایمان لائے کوئی نہیں. خدا تعالیٰ نے پہلی دفعہ یہ نمایاں چیلنج کر کے انسان کے دماغ کو بیدار کیا ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ گے تو پھر ظاہر کی سمجھ آئے گی, ورنہ آئے گی نہیں. اور ذات باری تعالیٰ غیب نہیں ہے, غیب میں ہے. اب ان دو چیزوں میں بھی فرق ہے. اللہ تعالیٰ کا نام غیب نہیں ہے, اللہ کا نام حاضر بھی نہیں ہے, یا ہو تو میرے علم میں نہیں, حاضر ہونا تو ممکن ہے مگر غیب خدا کا نام نہیں ہے. اللہ کا نام ظاہر ہے اور باطن ہے, وہ ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن میں بھی ہے, اور باطن کا مطلب ہے غیب کے پردوں میں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں غیب کی تعریف فرمائی وہاں اللہ کو غیب قرار نہیں دیا, بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اپنے اس عالم الغیب کا مطلب یہ ہے اپنے ناموں کو, اپنی صفات کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا, کیونکہ ہر غیب کا وہ واقف ہے اور اس کی صفات کا ایک بہت ہی عظیم حصہ جس کو ظاہر کے مقابل پر کوئی ایسی نسبت ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے. وہ غیب ہے جس پر خدا جس کو علم رکھتا ہے اور تمہیں اس پر ایمان لانے کی ہدایت کرتا ہے. یہ ایمان کیوں ضروری ہے, غیب پر ایمان لانا, اس کے متعلق قرآن کریم کی وہ آیات جن کو میں نے ذکر کیا ہے کہ 49 آیات ہیں جو لفظ غیب کے مضمون پر روشنی ڈال رہی ہیں مختلف پہلوؤں سے. اس میں سے بعض صرف ایسی آیات ہیں جن کا انسانوں سے بھی تعلق ہے, اس لیے ان کو نکال بھی دیں تو اکثر وہ صفات ہیں جو خدا تعالیٰ کے علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں. یہ ضروری اس لیے ہے کہ فائدے بھی غیب میں مضمر ہیں اور خطرات بھی غیب میں مضمر ہیں. ایک آئس برگ جو سمندر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, برف کا تودہ, بعض دفعہ ایک چھوٹا پہاڑ ہے جو ڈوبا ہوا ہے, اس کا صرف 1/10 حصہ سمندر کی سطح سے باہر دکھائی دیتا ہے, باقی زمین نیچے ہے. جن کو پتہ نہ ہو وہ اس کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں, بعض دفعہ چھوٹا سا ٹکڑا باہر دکھائی دیتا ہے, چھوٹی پہاڑی ٹیلا سمجھنے ڈوبا ہوا ہے, اور ایک پورا 9/10 اس کا اندر ہوتا ہے جو جہازوں کے پرخچے اڑا دیتا ہے. جب ٹکر لگے بڑے بڑے جہاز اس سے غرق ہو جاتے ہیں. بس ایسے جہاز جن کے متعلق قوموں نے دعوے کیے تھے, خود انگلستان نے ایک ایسا جہاز بنایا تھا جس پہ دعویٰ تھا کہ آج تک اس سے زیادہ کامل جہاز کبھی نہیں بنایا گیا. پہلے سفر میں ہی وہ آئس برگ سے ٹکرا کے ڈوب گیا, غرق ہو گیا, کچھ بھی اس کا باقی نہیں رہا. تو وہ ذات جو چھپی ہوئی ہو, اس کے منفی پہلو, اس کی ایسی طرف ظاہر ہونا جو اس سے ٹکرا دے تمہیں, جو اس کے ساتھ تصادم پیدا کر دے, نہایت ہولناک نتائج پیدا کر سکتا ہے. یہ لاعلمی نہایت خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے. اور فوائد چھپے ہوئے ہوں اور آپ کو علم نہ ہو تو آپ ان سے کیا استفادہ کر سکیں گے؟ تو ہمارے لیے منفی پہلو سے بھی اور مثبت پہلو سے بھی عالم الغیب پر غور ضروری ہے. اور اس کے جوں جوں آپ غور کرتے ہیں, نئے نئے پردے اٹھتے ہیں غیب سے, اور ان کے پیچھے اور غیب دکھائی دینے لگتا ہے کہ پیچھے بھی کچھ ہے. ایک لامتناہی سفر ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ غیب کے تعلق میں ہم اپنا, جب تک ہم زندہ ہیں اور باشعور ہیں, ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ہے, دکھائی دے رہا ہے. حالانکہ زمانہ, بحثیت زمانہ اکثر غیب میں ڈوبا ہوا ہے. شعور جب کچھ دیر کے لیے ابھرتا ہے ایک انسان کا, تو اس کی زندگی کے ساتھ ایک عالم وجود میں آتا ہے. جیسے مچھلی بعض دفعہ سانس لینے کے لیے ذرا سی اوپر اچھلتی ہے اور پھر ڈوب جاتی ہے. وہ چند لمحے جن میں, گرمیوں میں خصوصاً جب پانی میں آکسیجن کی کمی ہو جائے, تو مچھلیاں سطح پر ابھرتی ہیں اور منہ مار کر واپس چلی جاتی ہیں, وہ چند لمحے اس کی زندگی کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں, اس سے بھی بہت ہی زیادہ نسبت ہمارے غیب کے شعور یا عالم وجود کے شعور کو عالم غیب سے ہے. ایک ذات ابھرتی ہے تو دراصل اس کے ساتھ ایک جہان ابھرتا ہے. وہ چند لمحے جو اس نے شعور کے گزارے, اس کو ارد گرد کچھ دکھائی دیتا ہے. اور اسی لیے جہانوں کا نام عالم, عالمین رکھا گیا. عالم کا مطلب ہے جس کو معلوم کیا جائے, جس کا علم ہو. تو عالم کا وجود ہی علم سے تعلق رکھتا ہے, اور عالم پردہ غیب سے اچھلتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے, اچھلتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. ہر آدمی کے پیدا ہونے کے ساتھ ایک عالم پیدا ہوتا ہے, ہر کیڑے کے پیدا ہونے کے ساتھ ایک عالم پیدا ہوتا ہے, اور ہر آدمی کے مر جانے کے ساتھ ایک عالم مر جاتا ہے, ہر کیڑے کے مر جانے کے ساتھ ایک عالم مر جاتا ہے. قرآن کریم نے ان مضامین کو مختلف جگہوں پر بہت ہی لطیف انداز میں بیان فرمایا ہے, لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی, ورنہ آیات پڑھ کر آپ چپکے سے آگے گزر جائیں گے. جب حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا, تو اس وقت قرآن کریم فرماتے ہیں ہم نے یہ لکھ دیا اب بنی اسرائیل پر, کہ اس کے بعد یہ سلسلہ یوں سمجھا جائے گا کہ اگر کسی نے ایک شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے سب کو قتل کر دیا. ابھی کیسے قتل کر دیا سب کو؟ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک کل عالم کا تصور لیے ہوئے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اس طرح ہے, جب ایک مرتا ہے تو وہ عالم ساتھ مرتا ہے, اور عالم وہ چیز ہے جو خدا نے پیدا کی ہے, اور ہمارے ذات کے خاطر, ہمارے شعور کی خاطر وہ آئینے ہیں جن کی رستے سے ہم خدا کو دیکھتے ہیں. تو بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے ایک بمقصد, ایک منصوبے کے ساتھ ایک چیز کو پیدا فرمایا, اور ہر وجود کے ساتھ ایک عالم وابستہ ہے, اور اس عالم کو کوئی شخص مار دے تو ایک آدمی نہیں مرا, خدا کے بہت سے جلوے جو دیکھے جا رہے تھے اب دکھائی نہیں دے رہے. اسی بات پر غور کرتے ہوئے بعض سائنس فلسفیوں نے یہ بھی کہا کہ دراصل علم ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر علم نہ ہو تو ہر چیز ختم ہے. وہ اس दलील को आगे बढ़ाते हुए यीशु कहते हैं कि देख लो, हम सब जो इंसान हैं, हमारा एक शऊर है आलम का। अगर हम ना होते तो कोई शऊर बाकी रहता? कोई ना रहता। तो जैसा आलम था वैसा नहीं। इसका होना, इसकी हरकत, इसकी मुख्तलिफ किस्म के आपस के टकराना और मुख्तलिफ जहतों से आपस में तसादुम करना या ताल्लुकात कायम करना और उनके असरात पैदा होना, ये सारी चीज़ें वो फलसफे कहते हैं कि हमारी सोच से ताल्लुक रखती हैं। और हम ना हो तो कुछ भी नहीं, गोया कुल आलम ख़त्म हो गया। मगर कुरान करीम इस मज़मून को सूरह फातिहा ही में तोड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम हो या ना हो, एक जाविये से एक रब है जिसका हर आलम से ताल्लुक है। तुम्हारे मिटने से आलम नहीं मिट सकेगा, क्योंकि तुम्हारे मिटने से अगर कोई आलम मिटता है तो एक बहुत महदूद आलम मिटता है, एक ऐसा आलम मिटता है जिसके जाहिरी कुछ नकूश तुम्हारे जहन में हैं, उससे ज्यादा तुम्हें कोई इल्म नहीं। उस आलम के साथ जो बे इंतहा गैब वाबस्ता है उनका तुम्हें कोई तसव्वुर नहीं है। जूं जूं जमाना आगे बढ़ता है आलम का तसव्वुर फैलता चला जा रहा है, और जो तसव्वुर फैलता है वो ये बताता है कि अभी हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और आलम का एक लामुतनाही तौर पर ज्यादा हिस्सा है जो हमारी नजर से गायब है। तो रब्बुल आलमीन ने यह बता दिया कि वहमा नहीं है, आलम जो खुदा ने पैदा किया है उसको किसी की मौत से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो उसकी कुनों को जानता है, जो उसके गैब को जानता है, जो उसके हाजिर उसके शाहिद को जानता है, वो खुदा मौजूद है और उसी के ताल्लुक से वो आलम कायम है, तो तुम्हारे मरने से कैसे मिट सकता है। मगर तुम जब एक दूसरे को मारते हो तो इंसानी सतह पर जो आलम उभरते हैं वो एक उभरे हुए आलम को डुबो देते हो, और चूंकि तुम मालिक नहीं हो, रब नहीं हो, इसलिए जवाबदेह होगे। तो दर हकीकत ये जिंदगी के जितने अदवार हैं ये सब नए आलम लेकर आते हैं। एक आज की नस्ल को अगर आप 100 साल दे लें, जैसे कि हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि आज के बाद 100 साल, आज से 100 साल तक कोई भी वो नहीं रहेगा जो आज यहाँ है, सब फना हो जाएंगे। इसमें एक ये भी पेशगोई थी कि जो बच्चा आज पैदा होगा वो 100 साल से ज़्यादा उम्र नहीं पाएगा, जो इससे पहले थे वो पा सकते थे। चुनाचे बाद सहाबा की उम्र 100 से ऊपर हुई, लेकिन इस फरमान से पहले पैदा हो चुके थे। अब 100 साल में एक पूरा आलम बदल गया, यानी आलम ऐसा बदला कि तमाम जो उस आलम को समझने वाले थे, हर एक की सोच में एक आलम था, उन सब का मजमूआ बदल गया। आलम के समंदर का कतरा कतरा बदल गया, और उसके बावजूद आलम अपनी जगह कायम था, लेकिन उसकी सोच बदल गई, उसकी कैफियत बदल गई। और उनमें फिर ऐसे भी लोग थे जो बाशूर थे, जो अल्लाह से ताल्लुक रखते थे, उनकी सोचों में आलम का कुछ और मतलब था। कुछ देहरिया और दुनियादार और बिगड़े हुए अहले किताब भी थे जिनके यहाँ आलम की कोई और तस्वीर थी। तो हकीकत में हर ज़माने का इंसान एक आलम की सोच लेकर पैदा होता है, एक आलम की सोच लेकर मर जाता है, और वो खुद गैब से आता है और गैब में दाखिल हो जाता है। अब सवाल ये है कि जिसका आगाज गैब हो, जिसका अंजाम गैब हो, वो गैब पर गौर ही ना करे, आखिर आया कहाँ से है और क्यों आया है और किधर जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जिस गैब से तुम उभरे हो वो अदम नहीं था, बल्कि उससे पहले अल्लाह मौजूद था, और अल्लाह की कुदरत से तुम वजूद में आए हो, उसकी ताकतें लेकर, उसके अमर के साथ जितनी तुम्हें अता की गई उनको लेकर आए हो। लेकिन फिर आगे जवाबदेही है, और तुमने वापस इसी गैब में डूबना है जिस गैब से उभरे थे। اور وہاں بھی وہی خدا موجود ہوگا. تو تم وقتی طور پر غیب سے شاہد کی دنیا میں ابھرتے ہو, لیکن پھر تم نے غیب کی دنیا میں ڈوب جانا ہے اور وہاں رحمان خدا بحثیت رحیم تمہارا منتظر ہوگا. اب جو جواب دہی ہے وہ دراصل رحیم کے سامنے ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا ہے عالم الغیب والشہادہ, ساتھ فرمایا ہوا الرحمن الرحیم, وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں بھی قلم اٹھایا ہے یا لب گشائی فرمائی, وہاں اس مضمون پر زور دیا کہ رحمان وہ ذات ہے جو در حقیقت بن مانگے دینے والی, یعنی عدم سے اس طرح پیدا کرنے والی کہ اس کا مطالبہ کرنے والا بھی تھا ہی کچھ نہیں, اور کامل طور پر غیب پر رحمان کی حکمرانی ہے. غیب سے جو رونما ہوتا ہے وہ غیب کے سہارے سے اس کے امر سے رونما ہوتا ہے, رحمان کے سہارے اور رحمان کے امر سے رونما ہوتا ہے. اس کے بعد رحمانیت ایک اور رنگ میں پھر ساتھ دیتی ہے اور وہ حاضر کی دنیا میں رحیمیت بن جاتی ہے. رحمان تو وہ جس نے سب کچھ دے دیا, اس کے بعد حاضر دنیا میں اس کے اور بھی معنی ہیں, میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس تعلق میں یہ سمجھ لیں کہ غیب ہے جہاں سے آپ ابھرے. آپ نے کب مطالبہ کیا تھا کہ اے خدا مجھے پیدا کر, اور اے خدا میری یہ ضرورتیں ہیں یہ پیدا کرنا, اور جب میں اور میری جنس ترقی کر جائیں تو اس زمانے کی ضرورتیں بھی ہمیں مہیا ہونی شروع ہو جائیں. جب تک ہماری عقل تیل کا استعمال نہ جانتی ہو تیل بے شک نظروں سے اوجھل رہے, جب ایسی مشینیں سوچنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بنانے کی طاقت پیدا ہو جائے جو تیل کے بغیر چل ہی نہیں سکتی, تو پھر ہمیں تیل بھی عطا کر دینا. اور پھر اے خدا جب یہ خطرہ ہو کہ تیل ختم ہونے والا ہو گیا ہے اور انسانی سوچ ایسی مشینیں بھی ایجاد کر لے یا ان کی صلاحیت رکھتی ہو کہ ایٹومک انرجی سے فائدہ اٹھا سکے, تو پھر اس پر ایٹم کے راز روشن کرنا اور وہ دھاتیں مہیا کرنا جو ایٹم کی انرجی کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں, اور زمین ان بھاری دھاتوں کو پھر اچھال دے اس کے لیے. یہ کیا یہ سب مطالبے آپ میں سے کسی نے کیے تھے, ہم میں سے کسی نے کیے تھے؟ جو ہے ہی نہیں وہ غیب میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو ایسا غیب ہے کہ اپنے باپ کی شادی سے پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ہوں, تھا تو کہاں تھا, کیا تھا میرا. تو کائنات میں زمین کے پیدا ہونے سے پہلے وہ کیا سوچ سکتا تھا, کیا مانگ سکتا تھا؟ لیکن رحمان خدا ہے جو جس کی غیب پر کامل راجدہانی ہے. اس پہلو سے بھی اس کا توحید سے بڑا گہرا تعلق ہے. اول تو یہ کہ ظاہر کی عبادت نہیں کرنی, اصل غیب ہے, غیب کی عبادت کرو گے تو پھر تمہیں حقیقت میں توحید کے معنی سمجھ آئیں گے. غیب میں جو ہے اس کی عبادت کرو, اور خدا کی ذات کی شناخت تو انسان خود کر ہی نہیں سکتا, مگر جو عرفان اس نے ہمیں بخشا ہے اس سے یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہے کہ خدا کی ذات کا عرفان جتنا عطا بھی کیا گیا ہے اس کا کروڑواں حصہ بھی وہ ان لوگ نہیں سمجھتے جن کو عطا کیا گیا ہے, اور اکثر غیب ہی غیب ہے. تو ذات کا سفر کرنا ہو تب غیب کو اہمیت ہے, اور غیب میں ڈوبنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر دوسرے پہلوؤں سے اپنے آغاز اور اپنے انجام کی بات سوچیں تب غیب پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر آپ کو در حقیقت غیب کی سمجھ نہیں آئے گی. اور جب صفت رحمانیت کے ساتھ غیب کا تعلق سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عالم غیب پر اس کی بلا شرکت غیر راجدہانی ہے. کوئی اور نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو اس کے سوا, اور کوئی اور نہیں ہے جو غیب میں کچھ عطا فرما سکتا ہو, کچھ پیدا کر سکتا ہو. تو ہر پہلو سے غیب کا مضمون آپ کو لا متناہی جہانوں میں لے چلتا ہے. جس پر غور کریں تو عجیب و غریب نئے سے نئے مطالب آپ کے سامنے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. مختصراً اتنا اس سر دست میں یہ بات کہہ کر رحیمیت سے اب اس کا تعلق جوڑتا ہوں. رحیمیت کا مطلب ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بہت ہی لطیف معنی اور بار بار کیے ہیں, اتنے کہ ذہن میں خوب پیوست ہو جائیں, وہ یہ ہیں کہ وہ جو اعمال کی جزا مترتب کرنے والا ہے. آپ نے رحمان خدا سے جو کچھ پایا اس کا حساب دینا ہوگا, اور اگر اس کو استعمال کر کے آپ رحمان خدا کے قریب ہوتے ہیں تو ہر اس قدم کی جو خدا کی سمت میں اٹھ رحمان کی طرف اٹھتا ہے اس کی جزا رحیمیت دیتی ہے. اب ایک نئی عطا ہے یہ, رحمانیت سے فائدہ اٹھانا زیادہ سے زیادہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ آپ کو شکر گزاروں میں لکھ لے کہ ہاں تم نے کچھ شکر گزاری کا حق ادا کیا, پتہ کر لیا کہ ہاں کوئی تھا دینے والا جو تمہارے مانگے بغیر تمہیں وہ کچھ عطا کر گیا ہے کہ تمہاری ساری نسلیں بھی اس کو استعمال کرتی رہیں اور آئندہ ظاہر ہونے والی چیزوں سے فائدہ اٹھاتی رہیں, تب بھی وہ رحمانیت نے جو خزانے بھر دیے ہیں ان کو ختم نہیں کر سکتے. یہی نتیجہ نکلتا ہے. جزا کہاں سے آ گئی اس میں؟ اس میں تو کوئی جزا والی بات نہیں ہے. کوئی آپ کسی کو کوئی کھانے کا تحفہ تن دیں, مرغے کا روز دیں تو کہ ہاں میں نے پہچان لیے مرغا ہے یہ, تو آپ کہیں جزاک اللہ تم نے کمال کر دیے ہے, خوب پہچانا. یہ تو نہیں ہو سکتا. مگر جو رحمان سے تعلق جوڑتا ہے, بعض دفعہ ایک سادہ آدمی کی اس بات پر بھی خوش ہو کے اس کو جزا دیتا ہے کہ اچھا تم نے کمال کر دیا, واقعتاً میں تمہیں ایک اور بھی چیز دیتا ہوں. انسانوں میں تو شاذ کے طور پر یہ صفت دکھائی دے گی, مگر رحیمیت ہر بار ہم سے یہی سلوک کرتی ہے. آپ رحمانیت کو پہچانیں اور اس کے حقوق ادا کرنے کی اس طرح کوشش کریں کہ جو کچھ خدا نے بن مانگے آپ کو دیا ہے اس سے لذت یاب ہوتے وقت اس کو یاد کر لیا کریں. تو ہر قدم پر رحیمیت جزا لے کر آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور اگر آپ نہیں پہچانیں گے تو سزا آپ کے اس فعل سے از خود ظاہر ہوگی. کیونکہ اپنی بھلائی کو جو نہ جانتا ہو وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے. بے انتہا خزائن ہیں جو پردہ غیب میں ہیں, جو رحمانیت کے تعلق میں ہمارے لیے ایسی اس صورت میں موجود ہیں کہ ہم اگر ہاتھ بڑھائیں اور اللہ توفیق دے تو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. انسانی تاریخ بتا رہی ہے, جب بھی انسان نے ضرورت کے وقت ان سمتوں میں ہاتھ بڑھایا جہاں خدا نے خزانے رکھے تھے تو وہاں تک اس کی رسائی ہوئی. تقدیر الہی کو, اذن الہی کو دخل تو ہے اور آخری فیصلہ وہی کرتے ہیں, لیکن بڑھانے والا ہاتھ بھی ضرور بڑھنا چاہیے. اس کے بغیر خدا تعالیٰ رحیمیت کا جلوہ نہیں دکھاتا. رحمانیت کا جلوہ تو اس کے بغیر بھی ظاہر ہوتا رہتا ہے. اب ہمیں ہر لمحہ رحمانیت کی ان معنوں میں ضرورت ہے کہ جو آکسیجن خدا نے فضا میں رکھ دی ہے اور متناسب مقدار میں رکھی ہے, اگر زیادہ ہوتی تو ہمیں ہلاک کر دیتی. وہ آکسیجن سوچے بغیر اب ہر وقت استعمال کر رہے ہیں, ہاتھ بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور بعض ہاتھ تبھی تقاضوں پر بڑھتے ہیں, سوچوں سے کوئی تعلق نہیں. پیاسے کا ہاتھ پانی کی طرف بڑھے گا, بکری کا منہ بھوکی ہو تو گھاس کی طرف جائے گا, بچے کا منہ ماں کے دودھ کی طرف اٹھتا ہے, اور جانوروں کے بچوں کا بھی یہی حال ہے. تو یہ سارے رحمانیت کے تقاضے ہیں جن میں سوچوں کا کوئی دخل نہیں. مگر جب انسان کی سطح پر پہنچ کر رحمانیت سے باشعور تعلق قائم ہوتا ہے اور ایک سوچ بنتی ہے اور اس کے نتیجے میں تقاضے پیدا ہوتے ہیں, پھر رحیمیت वो जलवा दिखाती है जो हाजिर का जलवा है, यह शहादत का जलवा है। आलम शहादा में हर इंसान रोजाना ये इस्तेतात रखता है कि अगर खुदा की अदी हुई इस्तेतात के साथ, अब जाहिर बात है ये इस्तेतात रखता है कि जब भी कोई काम ऐसा करे जो रहमानियत से मुतसादिम ना हो तो ज़रूर रहीमियत का जलवा देखे। और जिस तरह रहमानियत काफिर और मोमिन में फ़र्क नहीं करती, इस पहलू से रहीमियत भी काफिर और मोमिन में फ़र्क नहीं करती, क्योंकि रहमानियत ही की एक सूरत है रहीमियत, जो आलम शहादा से खसूसियत से ताल्लुक़ रखती है। अब आप ये मगरबी दुनिया के साइंसदानों को देखें, इन्होंने क्या किया है, कौन सा नया तीर चलाया है, जो कुछ किया है सिर्फ ये है कि अल्लाह की रहमानियत के जलवों को जहाँ जहाँ पहचाना वहाँ उसकी पैरवी की उनकी, और उन तकाज़ों को पूरा किया जो वो जलवे तकाजे करते थे। एक बच्चे ने भाप के ज़रिए ढकने को उठते हुए देखा। अब आम आदमी सोचेगा कि इसमें कौन सी रहमानियत है, लेकिन भाप में जो ताकतें पोशीदा थीं उन तक उस वक्त तक इंसान की नज़र नहीं थी। भाप उठती थी हर जगह से, कभी धुंध बनकर उठ रही है, कभी चीज़ें गर्म हो रही हैं, पानी उबल रहे हैं और भाप उठ रही है। किसी को क्या पता था कि रहमान खुदा वो है जिसने हर चीज़ के अंदर उसके गैब में खजाने रखे हुए हैं, और ये गैब पर ईमान हो तो इन खजानों की तलाश ज़्यादा बाशऊर तौर पर होगी, लेकिन अगर तलाश ना भी हो, गैब पर ईमान ना भी हो, तो वो आंखें जो देखती हैं और सच्चाई के साथ जो देखती हैं उसकी पैरवी करती हैं, रहीमियत उनको महरूम नहीं रखती। बस उस बच्चे को ख्याल आया कि चलो इसको बंद करते हैं, भाप जो उठ रही है तो इसका ढकना ज़ोर से बंद करें। उसने वो कपड़ा वपड़ा रख के कुछ ताकि हाथ जले ना, दबाया, लेकिन वो ज़ोर से फिर भी निकल गई। फिर उसने कहा अच्छा इतनी ताकतवर है, मैं इसके ऊपर बैठता हूँ। तो कपड़ा वगैरह रख कर ऊपर बैठा तो कुछ देर के बाद उसको उछाल उछाल कर भाप फिर भी निकलने लग गई। उसने और पत्थर रख दिए, जो कुछ उसके से बस चला उसने कर देखा, मगर वो भाप निकलना बंद ना हुआ, बंद ना हुई। इस पर उसको इंजन का ख्याल आया, और फिर साइंसदानों ने इस इल्म से कि भाप में तो बहुत ताकतें पोशीदा थी उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, और रेलवे इंजन ये उसी से ईजाद हुआ। अब आप देखें एक लंबे अरसे तक इसी बिना पर कि खुदा की रहमानियत को पहचाना और उसके अकली तकाजे पूरे किए, रहीमियत ने साथ दिया और नहीं छोड़ रही। हर इंजन जो रोजाना रवाना होता है कहीं से, उसका हर लम्हा जो छक 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 भाप की आवाज आ रही होती है, रहीमियत के गीत गा रहा होता है। और रहीमियत में ये दायमी साथ के माने पाए जाते हैं, वफा के माने पाए जाते हैं। एक चीज ऐसी आए जो साथ लग जाए और फिर छोड़े नहीं। चुनांचे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस मज़मून पर बहुत ही प्यारे अंदाज में मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनी डाली है, और खुलासा यही कि रहीमियत दरअसल वो आलम शहादा में रहमानियत की जलवागरी की एक अंदाज है। रहमानियत ही, मगर वो जो आपके आपकी कुछ कोशिश, आपकी नीयत, आपके कुछ अमल से ताल्लुक़ बांध लेती है और ये फैसला करती है कि ज़रूर जज़ा देनी है। और वो लोग जिन्होंने गर्मी को, आग को देखा, उसकी ताकत को भी महसूस किया, भाप को देखा, उसकी ताकत को कुछ किसी हद तक महसूस किया, लेकिन गलत इस्तेमाल की बातें सोची, उन्होंने घर पूंखे, बच्चों को उबलते हुए पानियों से जला दिया, अंबिया को आग में डालने की कोशिश की, और यहाँ उन्होंने रहीमियत से या रहमानियत से इस तरह टक्कर ली कि उसकी गलत तरफ आ गए, और वही आग है जो फिर उनको भस्म कर गई। वही उबलते हुए पानी थे जो इनकी छातियों में छाले डाल गए। और इस तरह रहीमियत ने मनफी असर भी दिखाया और जजा और सजा का एक मज़मून मुतरतब हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाता है आलिमुल गैब व शहादा, वो गैब का भी आलिम है और शहादा का भी आलिम है। और याद रखो तुम गैब से उभरे थे और शहादा में आ गए हो। रहमानुर रहीम, वो रहमान भी है जिसने तुम्हें गैब से उछाल कर आलम शहादा में डाल दिया, निकाल दिया और आलम शहादा में तुम्हें जिस तरह सितारे उछालते हैं तुम्हें उछाल दिया गया है। और फिर याद रखना वो रहीम है और रहीमियत का मज़मून आगे जारी रहेगा, यहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगा। फिर जब तुम आलम गैब में जाओगे तो फिर एक रहीम खुदा तुम्हारा हिसाब लेने वाला वहां खड़ा होगा और उसको मालिक यौमिद्दीन फरमाया है। तो गैब से निकले हो, गैब में फिर उछाल दिए जाओगे और उसमें गर्क होकर हमेशा के लिए खुद गायब नहीं हो सकते आप। जिसको खुदा ने गैब से उठा दिया है वो अपने मकासद को पूरा किए बगैर फिर कभी गायब नहीं हो सकता और ना खुदा उसे गायब होने देगा, यहां तक कि रहीमियत उसके साथ साथ चलेगी। रहीमियत से ताल्लुक टूटेगा तो सजा पाएगा, रहीमियत से ताल्लुक कायम रखेगा तो जजा पाएगा। और मालिक यौमिद्दीन एक एक जर्रे का हिसाब देने वाला मौजूद होगा और वहां से फिर एक नया आलम गैब का शुरू हो जाता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उस आलम के मुतल्लिक फरमाया कि कोई आंख नहीं है जिसने देखा हो, कोई कान नहीं है जिसने सुना हो, एक और आलम गैब बन गया। फिर तो एक गैब से उछाले गए, एक शहादा में दाखिल हुए, उस शहादा से उछाले गए गैब में डूबे और एक और शहादा में दाखिल होंगे जो इस वक्त पर्दा गैब में है। तो खुदा ताला की सिफात पर गौर करने से इंसान को अपनी गुनाह, अपनी वजह पैदाइश का इल्म होता है, अपनी ज़िंदगी के मकासद का इल्म होता है और ताल्लुक बिल्ला का मज़मून रोशन होता है। आप 10 करोड़ दफ़ा भी पढ़ें आलिमुल गैब व शहादा, अगर गौर नहीं करते तो इस जिक्र को हकीकत में जिक्र नहीं कहा जा सकता। जिक्र वो है जो तब्दीलियां पैदा करता है इंसान के अंदर। ताक्षैरु मिनहुल जुलूद, ऐसा जिक्र, ऐसी तिलावत जिससे इंसान के जिस्म पे लर्जा तारी हो जाए। ये जिक्र खाली जुबान के जिक्र जुबान से पैदा हो, ये जिक्र खाली जुबान से वो असर दिखाई नहीं सकता। बस सिफात बारी ताला पर गौर करना और करते रहना हमारे लिए बे इंतहा ज़रूरी है। और इस गौर के नतीजे में जैसा कि मैंने बयान किया था, दर हकीकत हम अपनी जन्नत बना रहे होंगे, क्योंकि मरने के बाद जिस आलम गैब की मैंने बात की है उस आलम गैब में खुदा के सिवा कुछ नहीं है, हर गैरुल्लाह वहाँ से बाहर है। जन्नत में शैतान को जो दाखिल होने की इजाज़त नहीं या किसी गैरुल्लाह को इजाज़त नहीं, उसका एक ये भी मतलब है कि दरअसल जन्नत खुदा के वजूद ही से बनती है। अगर गैरुल्लाह का वजूद दाखिल हो तो बाकी जन्नत को भी वो जहन्नम बना देगा। अगर खुदा के सिवा कोई और तसव्वुर पैदा हो तो सारी कायनात में फसाद बरपा हो जाएगा। ये वही मज़मून है जो दरअसल जन्नत को समझने में मदद देता है। बस आपने अपनी जन्नत खुद बनानी है और ये जन्नत अल्लाह की अस्मा से बनेगी और अस्माए इलाही पर गौर करने के नतीजे में आपके अंदर जो रूहानी तब्दीलियां पैदा होंगी, और बाज़ औक़ात ऐसा होगा जैसे ज़लज़ला तारी हो गया है। ये वो चीज़ें हैं जो ज़िक्र कहलाती हैं और यही वो जिक्र है जिसके मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमाता है वला ज़िक्रुल्लाह अकबर। इबादत तो लाजिम है, जो इबादत कर देगा अगर वो तकाज़े ज़ाहिरी पूरे करता है तो उसकी इबादत हो गई, लेकिन बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि इबादत सबसे अफजल है, यानी ज़ाहरी इबादत जिसको अस्सलात कहा जाता है। अल्लाह फरमा रहा है वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, اللہ کا ذکر جس کے لیے کسی خاص طرز کی ضرورت نہیں ہے, یعنی فرض کے علاوہ ہے وہ ذکر, جو مستقل جاری ہے. اور عبادت میں بھی جب تک ذکر داخل نہ ہو عبادت زندہ نہیں ہو سکتی. تو وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کا مطلب یہ ہے کہ اصل سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ ذکر میں ہے. جسے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو استعمال تو کرتے ہیں ذرا ہیجان پیدا کرنے کے لیے, نعرہ بازی کے شوق میں, لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ اکبر اور ذکر اللہ اکبر دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اس کی کبریائی کو سمجھنے کے لیے اس کی صفات پر غور ضروری ہے, اور جوں جوں ان صفات پر غور میں آپ آگے بڑھتے ہیں آپ کے اندر سے ایک خدا کے وجود کا تصور ابھرتا ہے, اور آپ کا خدا اتنا ہی ہے. کسی کا کم خدا ہے, کسی کا زیادہ ہے, اور بظاہر سب کا ہے. تو یہ جو خدا کا تصور کا جو کی صفات میں یہ مضمون ہوتا ہے کہ انی قریب, میں قریب بھی ہوں, اور پھر یہ کہ میں سب سے زیادہ دور بھی ہوں, اتنا بلند ہوں, بلند تر ہوں کہ وہاں تک کسی کوئی تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے, دکھائی بھی نہیں دیتا. قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو کتاب مبین ہے, کھلی کھلی ہے, اور ایسی کتاب ہے جو مکنون ہے, جو چھپی ہوئی ہے, اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو یہ سارے مضامین دراصل تضادات نہیں ہیں بلکہ مختلف پہلو ہیں. بس خدا تعالیٰ ایک شخص کے لیے ایک چیز, ایک وجود کے طور پر اس سے تعلق جوڑتا ہے, مگر اتنا ہی جوڑتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. اور جس صفت میں آپ اپنا تعلق بڑھائیں گے اس صفت کے اعتبار سے خدا آپ پر مزید روشن ہوتا چلا جائے گا, اور بلند تر اور بڑا ہوتا چلا جائے گا, عظیم تر ہوتا چلا جائے گا. پھر ایک اور صفت پر آپ غور کریں تو اسی پہلو سے خدا تعالیٰ نئے جلووں کے ساتھ آپ کو پھیلتا ہوا اور عظمتیں اختیار کرتا ہوا دکھائی دے گا. اتنا ہی ہے جو ہے وہ, جس کی کنوں کو ہم نہیں جانتے, مگر ہر انسان کے لیے اتنا ہو جاتا ہے جتنا اس میں طاقت ہے, جتنا اس میں استطاعت ہے. تو ہر انسان کا ظاہری عالم بھی الگ ہے اور الہی عالم بھی الگ الگ بنتا ہے. ایک خدا ہوتے ہوئے بھی در حقیقت وہ ہر انسان کے ایک الگ خدا کے طور پر اس پر ظاہر ہو رہا ہے, لیکن ہے ایک ہی. تو یہ کوئی فلسفی کی باتیں نہیں ہیں, یہ وہ حقائق ہیں جن کو قرآن کریم نے بیان فرمایا, اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نصیحتوں اور مثالوں میں ہم پر روشن فرمایا ہے. عالم الغیب پر ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے انسان کو اپنے مستقبل پر, اپنی کوششوں پر یقین پیدا ہوتا ہے. اگر انسان کو پتہ ہو کہ جو کچھ میرے سامنے ہے بس وہی کچھ ہے, تو مزید کی جستجو کے لیے توجہ ہی پیدا نہیں ہو سکتی. یہ لوگ جن کو آپ بظاہر بے ایمان سمجھتے ہیں, ان کو اگر فائدہ پہنچا ہے تو لاشعوری طور پر یہ عالم الغیب بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ یقین ہو چکا ہے کہ غیب میں بہت کچھ ہے, اور اتنا سے خدا کو جان کر جو عالم الغیب ہے اس کے ایک حصے سے متعارف ہو کر انہوں نے اتنے خزانے پا لیے ہیں کہ وہ لامتناہی نظر آتے ہیں. ساری دنیا پر حکومت کر گئے ہیں, تمام دنیا کی دولتیں سمیٹ چکے ہیں, اور اس مضمون کو قرآن کریم انہی معنوں میں بیان فرما رہا ہے کہ غیب کا علم دراصل خزائن کا علم ہے. تم اس کو, غیب کے علم کو کوئی معمولی بات نہ سمجھو. میں بتاتا ہوں, اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. تو ان سے کہہ دے کہ ذاتی طور پر تو میں اپنے لیے نہ کوئی ذرہ بھر بھی فائدے کا سامان رکھتا ہوں, نہ نقصان کی طاقت رکھتا ہوں. مگر وہی جتنا خدا مجھے عطا فرماتا ہے. اور اگر تم غیب کی بات کرتے ہو تو لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر, اگر میں غیب کا علم رکھتا تو بے شمار دولت اکٹھی کر سکتا تھا. اب غیب کا دولت اور خزانے سے کیا تعلق ہے, یہ ایک مضمون ہے جس کے متعلق اب تو وقت نہیں, مگر آئندہ پھر انشاءاللہ جب میں شروع کروں گا تو زیادہ نسبتا تفصیل سے بتاؤں گا. اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب, تو کہہ دے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, ولا عالم الغیب, اور میں غیب کا علم نہیں رکھتا. تو حقیقت میں غیب کا علم اور خزائن ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, اور مغربی دنیا کے سائنسدانوں نے جتنی جستجو کی ہے غیب میں کی ہے, اور جتنا وہ غیب زیادہ گہرا تھا اتنا ہی ان کی جستجو نے ان کے لیے زیادہ فوائد ان کے لیے مہیا کر دیے. ایک چیز کا دنیا میں کسی کو علم نہ ہو, اب گنجے پن کا علاج ہے یہ غیب میں ہے. اگر آپ کو کامل یقین ہو کہ خدا کے ہاں ہر بیماری کی ایک دوا ہے اور گنجے پن کا ضرور علاج ہے, اور آپ غیب میں جستجو کریں مگر اس کے قوانین کتابیں, تو جتنا بڑا غیب ہے اتنا ہی اس کو دریافت کرنے والا کھوجی زیادہ امیر ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ بے انتہا احتیاطیں برتی جاتی ہیں انڈسٹریل سیکریٹس کے لیے. ان کے سائنسدان غیب کی خبر معلوم کرتے ہیں اور اس کو خوب چھپا کے رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے دولت ہی دولت ہے, یہ راز پتہ لگ گیا باقیوں کو تو وہ سارے حصہ پا جائیں گے. تو غیب کا علم ہی خزائن کا علم ہے, اس بات سے محرومی آپ کو خزائن سے محروم رکھے گی. بس اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنا کوئی صوفیانہ کوئی ذہنی چسکے نہیں ہیں, یہ زندگی کی اشد ترین ضرورت ہے. روحانی بقا اس کے بغیر حقیقت میں ممکن ہی نہیں ہے, اگر ہے تو معمولی سی زندگی ہے, ساری زندگی کے مناظر اوپر پڑی ہوئی ہیں. اور اس پہلو سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ساری عمر تو اب صرف اس طرز پر بیان نہیں ہو سکتی بات, لیکن جو بھی بات بیان ہوگی آئندہ کسی اور حوالے سے بھی انشاءاللہ, اس میں دراصل صفات الہی کی جھلکیوں کے بغیر جان ہی نہیں پڑ سکتی. خلاصہ زندگی اور روحانی زندگی کا صفات الہی ہیں. بس باقی انشاءاللہ آئندہ خطبے میں خدا نے جو توفیق عطا فرمائی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.